جنگی فنون کی بچپن سے ہی تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ تم میں قوم پرستانہ تعصب اور عربوں سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ تمہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے اندر موجود نفرت کا سہارا لے کر پوری قوت سے عربوں پر ٹوٹ پڑو۔ تمہارے ہاتھ اس وقت کسی قسم کی کپ کپی نہ دکھائیں جب تم نے بندوق کے ٹریگر پر انگلی رکھی ہو۔ جب تم اسکول میں نرسری کی کلاس میں تھے تو اسی وقت ہی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ تم 22 سال کے بعد ایک فوجی بنو گے۔ تمہاری تربیت اسی وقت سے ہی جنگ و جدل کے لیے کی گئی تھی، اور جب تک سمجھ بوجھ کی عمر کو تھے تو تمہیں عربوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صرف طاقت اور تشدد کی زبان کو سمجھتے ہیں اور ہمیشہ تمہیں ختم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے بڑوں کی یہ باتیں بھی بتائی گئیں کہ جو تمہیں مارنے کا سوچے تم اسے فوراً مار دو۔
میں اپنے اسکول سے خوش ہوں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس کارڈ کی سیریل کے بجائے ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی مرضی کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ جب آپ سیکنڈری اسکول میں پہنچتے ہیں وہ یہودی قوم سے تعلق رکھنے والی تاریخی اقدار میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے تحت یہاں اسرائیلیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہاں کے تعلیمی پرنسپلز یا بنیادی نکات میں سے ایک تاریخ کا جاننا ہے، جو کچھ یورپ میں اسرائیل کے قیام سے پہلے یا اسرائیل کی تشکیل کے دوران پیش آیا۔ تاریخ کے مضامین یا دوسرے لیکچرز کے دوران بھی جانتے رہتے ہیں، یا پھر یہودیوں کے ایمان کے حوالے سے کتاب مقدس اور دیگر امور کے مطابق جو کلاسز ہوتی ہیں۔
دیکھیں، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ ایک طرف تو یہ قوم اپنی 3200 سالہ پرانی تاریخ رکھتی ہے اور اسے اپنی جگہ کی تاریخی حیثیت اور ماضی کے بارے میں جاننا چاہیے۔ دوسری جانب یہ مکمل طور پر نئی نسل ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اسرائیلی قوم میں دوبارہ تنظیم یہ ایک نیا کام ہے، کیونکہ یہ تو قوم سینکڑوں سالوں تک پوری دنیا میں منتشر حالت میں رہی ہے، بس ابھی گزشتہ چند سالوں سے یہاں پھر اکٹھی ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں قدیم اور جدید دونوں تاریخوں کا امتزاج ہے، اور تعلیمی اداروں میں انہی دونوں چیزوں کو باہم ملانا ایک مجبوری ہے۔ اسرائیلی وزارت تعلیم میں موجود سینٹرل کنٹرول آفس تمام اسکولوں کے نظام تعلیم اور درسی کتب اس میں موجود مواد پر مکمل نظر رکھتا ہے۔ اس نظام تعلیم میں صہیونی سوچ کو پڑھایا جاتا ہے، جس کے بارے میں اسی تاریخ نے شروع سے ہی، جب سے یہاں اپنی حکومت کو تشکیل دیا ہے، کوشش شروع کی ہوئی تھی۔ تعلیمی نظام میں تہونی آئیڈیالوجی، جو کہ نسل در نسل پروان چڑھی ہے، کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور سہونی آئیڈیالوجی دوسروں کے ساتھ شیطانی برتاؤ رکھنے، خاص کر عرب اور مسلمانوں کے خلاف شیطان صفتی کا رویہ ہے، اور یہ چیز ان کی درسی کتابوں میں موجود ہے۔
میں اسرائیل میں سنائی دینے والی آوازیں اس کے ماحول پر موجودہ کشیدگی کی ترجمان ہیں۔ یہ کشیدگی جو کہ ان کے اسکولز، تعلیمی نظام اور پڑھائی جانے والی کتابوں سے ہی نکلتی ہے۔ اسرائیلی تعلیم و تربیت سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے شروع سے ہی اس کشیدگی کو دینی، اخلاقی اور تاریخی حیثیت دے رکھی ہے۔
آپ اس کشیدگی کو تاریخی پس منظر کے بغیر بھی بیان کر سکتے ہیں، جیسے مقدس کتابیں، سیر و تفریح، مختلف مناسبتوں اور رسومات وغیرہ، اور اس کی تاثیر بھی ہے۔ لیکن جہاں تک سماجی حافظہ اور پرسنالٹی کا مسئلہ ہے، وہ تعلیمی اداروں میں پایا جاتا ہے اور یہی چیز مؤثر بھی ہوتی ہے۔
اسرائیل صرف اسرائیلی عوام کے لیے ایک پناہ گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہودیت کوئی دین نہیں بلکہ قوم کا نام ہے، کیونکہ دین ہر جگہ نافذ ہو سکتا ہے، لیکن ایک قوم اپنے دین کو صرف اپنی سرزمین پر ہی نافذ کر سکتی ہے، اور مقدس کتاب اور دیگر دینی کتابوں کے مطابق، یہاں تک کہ یہودیت کے بارے میں خاقامات کی تمام کتابوں میں یہ بات نمایاں طور پر مذکور ہے۔
خدا کی برگزیدہ قوم، دا پیپل چوزن بائے اللہ، سرزمین موعود، پرومسڈ لینڈ، دوسروں کے بارے میں حقارت اور توہین آمیز رویہ وہ سوچ اور فکر ہے جسے ایک اسرائیلی اسٹوڈنٹ اپنے تعلیمی نظام میں بے کثرت پڑھتا ہے، اور کیونکہ یہ نظریات اسرائیلی نظام میں تربیت کی اساس و بنیاد ہے، اس لیے پرائمری اسکولوں میں پڑھائے جانے والے مضامین میں دینی اور عبری زبان پر مشتمل کتابیں کورس کی 55% کتب کے برابر ہیں۔ جو ایک مسلمان، مسیحی یا بت پرست کو قتل کرے، جنت الفردوس میں جانے کے لیے کافی ہے، اور وہ فردوس کے چوتھے طبقے میں بیٹھے گا۔
שהורג מוסלמי או נוצרי או עובד אלילים יתוגמל בחיי נצח בגן עדן וישב שם ברמה הרביעית.
کیا یہ ممکن ہے کہ اسرائیلی تعلیمی ادارے کتاب مقدس یا دینی تعلیم کے بغیر ہو؟
ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی ادارہ بھی موجود ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ پھر وہ روح کو کھو دیں گے، کیونکہ اسرائیل میں دین حکومت کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیز کوئی سکولوں کی غیر نصابی سرگرمیوں میں سے نہیں۔
میرے خیال میں تلمود اور تورات سے جو اہم فکر پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، اور یہیں سے ذہنوں میں طبقاتی معاشروں کا وجود پڑ جائے گا، یعنی اعلیٰ درجے اور نچلے درجے کے معاشرے۔ اعلیٰ درجے کے معاشرے یعنی ترقی یافتہ اور مہذب کہلائیں گے، نچلے درجے والے غیر مہذب معاشرے جو کہ عرب اور مسلمان کہلائیں گے۔
یہودی دینی لٹریچر سے یہودیوں کی یہاں اسرائیل میں موجودگی کا پتہ چلتا ہے، نہ کہ دوسری کسی جگہ جیسے یوگنڈا وغیرہ کی بات کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اسے نظر انداز کریں تو پھر یہودیوں کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا، انہیں یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی۔
میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو پیغام دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کسی خاص طاقت کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، بس انہیں اعلیٰ مقام کو حاصل کرنا ہے، اور خدا کے برگزیدہ ہونے کا انہیں زیادہ حق ہے۔ Thank you. خدا کی برگزیدہ قوم کا تصور دربدری اور بے عزتی سے نکالا، اسی لیے انہیں یہ کہنا پڑا کہ غیر یہود برے اور خراب ہیں، کیونکہ اس وقت یہود دربدری اور بے سر و سامانیوں میں تھے اور انہیں ہر جگہ دوسروں کے بارے میں خود سے کمتر کہنا پڑا۔ یہ خیال ہے کہ غیر یہود برے ہیں اور وہ بیوقوف اور گدھے ہیں، یہ سب باتیں یہودیوں کے دربدری کے زمانے کی ہیں، اور یہی خیالات اس وقت یہودی دینی اداروں کا بھی حصہ رہے ہیں۔
میرا اعتقاد ہے کہ اسرائیلی قوم ایک برگزیدہ قوم ہے اور وہ آخر کار دنیا پر امن اور برادری کے ساتھ حکومت کرے گی۔
جب ایک اسرائیلی طالب علم اس قسم کی سوچ کے ساتھ باہر نکلے گا اور فلسطینیوں کے ساتھ وحشیانہ متعصبانہ رویہ اختیار کرے گا تو یہی چیز آخر کار ان کے جانب بھی رد عمل کے طور پہ آئے گی۔ ان کی نفسیات میں موجود فلسطینیوں کے خلاف نفرت ہر قسم کی اذیت یا قتل کو آسان بنا دے گی۔
היהודי לא יטעה אם יאנוס אישה זרה. חוזה הנישואין אצל הזרים מושחתים, בגלל שהאישה הלא יהודייה בהמה, ואין קשר עם
הבימון. יהיה תק כפאשיזם כי ג'דה דין מביין. دینی امور میں بڑے خطرناک مسائل ہیں، دینداری کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اسی لیے فاشیزم بھی بڑھتی جا رہی ہے۔
ایک کتاب یہوشوا بھی ہے لیکن التناخ کتاب یہوشوا سے 40 مرتبہ افضل ہے۔ یہوشوا کتاب ملک پر قبضے کے بارے میں ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ غیروں کو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یعنی آج کی زبان میں نسل کشی کر ڈالو۔ دیکھیے، التناخ کی سچائی کے لیے کسی کی گواہی ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی آیات ہوں جو خاص حالات یا خاص سطح کے لیے ہوں، لیکن کیا احکام میں نرمی کی خصوصیت ہے یا نہیں، اس فیصلے کا کس کو اختیار ہے؟ اس فیصلے کا کسی کو اختیار نہیں۔
دیکھیں، تلمود اور تورات میں سے ہر بات پہ نہیں، بلکہ وہ تعلیمات جو صہیونی فکر کی خدمت کرتی ہیں اس پر فوکس کیا جاتا ہے، اور اس طرح تلمود اور تورات کی بعض تعلیمات پر ہی فوکس کرنے کی وجہ سے دوسروں سے نفرت اور دوری کا سبب بن رہے ہیں۔
ہماری کتابوں میں ہے کہ جو اسرائیلی قوم کو چھیڑے گا، جو ہمیں مارنا چاہے گا، اسے مار دو۔ اور یہ ایک بنیادی اخلاقی نقطہ ہے۔ اخلاق کا تعین کرنے والا اللہ ہے، اور تورات کا نزول بھی وجود کے مقدس ہونے کی علامت ہے، اور یہ بات تورات میں موجود ہے۔ دینی اور سیکولر اسکولوں میں صہیونی روایتی تعلیم کو باقی رکھنا چاہیے، اور یہ نہ ہو تو پھر ہمارے یہاں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔
ان روح التلمود ومعرفه عامه شرائعه وادابه يجب ان يكون جزءا من دراسه كل يهودي متعلم، يجب ان يحفظ كل تلميذ مقاطع معينه منه وان يتشرب روحها. اليهودي صاحب حضاره عريقه، اليهودي لا يقهر، العربي متخلف ومنحط لا يفهم إلا لغة القوة، تلك بعض الرسائل التي تسعى كتب التاريخ المدرسية الإسرائيلية لزرعها في وعي التلميذ الإسرائيلي.
כאשר היהודים התחילו בבניית פתח תקווה היה לידה כפר מיושב בערבים. הבנים שלהם צהובות והזבובים על פניהם. הם לא מגרשים אותם. הרבה מבין הערבים היו עברים, היו צועדים וכל אחד היה מחזיק בידו של השני. הילדים היו יחפים, הפתנים שלהם היו מתנפחות בגלל המחלות, וסימני עקיצות חרקי המדבר גלויים בכמה מקומות בגופיהם הערומים.
یہ مصنوعی منظر کشی کی گئی ہے تاکہ ان کے بارے میں ایسا سوچیں اور ان کو برا دکھایا گیا ہے اگر ان کے بارے میں سب کچھ اچھا بتا دیا گیا تو پھر جھگڑا کس بات کا
ہم جانتے ہیں اس وقت ہمیں قبضہ کرنا اور آباد کرنا ہے لہذا اس کے ڈیفنس کی خاطر اس قسم کے برے خیالات کے ذریعے عربوں کو دور کرنا اور ان کے خلاف نفرت کو پروان چڑھانا ہے میرے خیال میں نفرت کا احساس اس لیے ہے کیونکہ عربوں کے بھی تو حقوق ہیں لیکن کیوں مجھے وہ حق نہیں دیتا اس لیے انہیں نفرت انگیز دشمن بنا دو جو میں مارنا چاہتا ہے
World War I breaks out. The Ottoman Empire collapses and makes room for a new Middle East. The British Foreign Secretary, Arthur James Balfour, declares the establishment of a national home for the Jewish people. Britain receives a mandate to create a Jewish homeland, but forbids Jews from blowing the shofar or reading holy scrolls at the Western Wall. Thousands of Muslims are incited to unleash an attack against Jews in Jerusalem and Hebron. 86 Jews are brutally murdered, hundreds are wounded. UN Resolution 181 declares Jerusalem as a corpus separatum, a separate entity. A Jewish state is declared as Jerusalem is put under siege, conquered and divided. 58 synagogues are destroyed or desecrated. Harsh limitations are imposed on Jews and Christians for 19 years. The Six-Day War. Jerusalem is reunited and freedom and equality are restored. Throughout history, only Israel has protected the freedom of all peoples and faiths in Jerusalem.
اسرائیلی کتابوں میں عربوں کے بارے میں ہمیشہ غلط باتیں لکھی جاتی ہیں جیسا کہ عرب جاہل ہیں عربوں کے ساتھ رہنا ناممکن ہے عربوں کو جینے کا حق نہیں اس قسم کی سوچ کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ یہودیوں کے آبا و اجداد کے ساتھ ہوا ہے تو وہ اس کے مستحق تھے کیونکہ یہ قوم سینکڑوں سال در بدر رہی ہے تو انہوں نے خیالی ہیرو بنایا ہے کیونکہ اگر یہ لوگ اپنی جائے سکونت کے بارے میں دلچسپی پیدا نہ کرتے تو ان میں ہمیشہ اجنبی اور غریب الوطنی کا احساس برقرار رہتا اور دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ خیالی دنیا سے نکل کر تاریخی حقیقتوں کی جانب دیکھا جائے اور ان دونوں کے درمیان جاری کشمکش کو آپ تعلیمی نصاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں یعنی آپ خیالی اور تاریخی حقائق کے درمیان کشمکش کو دیکھ سکتے ہیں
جو اس وقت متساد قلعے کے اندر محاصرے میں تھے اور رومناس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جو کہ یہودی دین کے خلاف تھے یہاں تک کہ آخر کار قلعہ ہاتھ سے نکل گیا اور متساد قلعے میں جو تھے وہ مارے گئے
متساد قلعہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہ یہاں 2000 سال قبل اسرائیلی موجودگی کے آخری مارکوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں لوگ مارے گئے آپ سوچیں گے کہ گیس چیمبر سے گزرے ہیں جب اپنی تاریخ کو دیکھیں تو یہودیوں کے پاس تو ایک پستول بھی نہ تھا انہیں ہمیشہ خود کو چھپانا پڑتا تھا انہیں ہمیشہ مارا گیا بس یہاں ایک اور نمونے کی ضرورت ہے کہ یہودیوں نے بھی جنگ کی یعنی ڈٹے رہے اپنی کرامت کی خاطر آخر تک رومن سے لڑتے رہے متساد قلعہ کی کہانی بھی صہیونیت اور گیٹو کی مضبوطی کے لیے بنائی گئی ہے گیٹو سوچ یعنی وہی تصور کہ ہم اسپیشل قسم کے لوگ ہیں اور ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے. ان کے ایک مشہور جملہ ہے، ہر گیٹو سے یہودی نکل سکتا ہے لیکن ہر یہودی سے گیٹو نہیں نکل سکتا.
משרד החינוך בשיתוף תנועת אם תרצו פיתחו באחרונה תוכנית ייחודית שמיושמת בגנים רבים כמו הגן הזה בתל אביב.
היום ילדים אנחנו נדבר על המילה שלום. מי יכול להגיד לי מה צריך כדי לעשות שלום?
איזה שלום? עם מי נעשה שלום? אין בכלל עם מי לדבר שם.
נכון לי, אין עם מי לדבר שם.
הייתי זמנת אבל התפקחתי. הוכח, עקירת יישובים לא מרווים.
אנחנו לא רוצים לגדל פה בורים, אנחנו מלמדים אותם גיאוגרפיה כבר מגיל צעיר. הנה ישראל הקטנה שלנו במזרח התיכון. מי יודע איך קוראים לשאר העולם?
אנטישמיה.
עכשיו אתם רוצים שנשחק בשלא יטיפו לנו מוסר? איטלקים.
חברו לנאצים בשואה.
צרפתים.
משטר וישי.
והטורקים.
טבחו בארמנים.
תשובה לא מלאה.
וגם בקורדים.
נורווגיה.
הרגו את כל הסלמונים.
אז מה אנחנו אומרים לעולם?
שלא יטיפו לנו מוסר. לא יהיה עולם. תן להם את יהודה ושמעון והם ירצו את חיפה. ככה זה ערבים.
אנחנו אומרים פה ערבים, חמודה.
סליחה. דמוגרפי.
הסתיים לו עוד מפגש, למדנו בונוס
אחד.
ועכשיו ילדים כולם לקום לשירת ההמנון.
مادة الجغرافيا في المدارس الإسرائيلية تؤدي دوراً محورياً في تغذية الخوف من المحيط وفي استمرار الإحساس بالاضطهاد، وهو إحساس يستتبع لدى الطالب الإسرائيلي ضرورة التدرب على الحرب للحفاظ على الجيتو اليهودي من عدائية محيطه.
התרבות מספר תושבי מצרים גורם לאיבה. אז מחכים לנו שורה של סיכונים שנעמוד לפניהם. אנו חוששים שתפנה מצרים לנו עורף ותחזור לעידן העימותים והמלחמות.
בעז סיף אונקי נהי عربوں کی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف متعدد جنگیں کی ہیں، جیسے اسرائیل کے قیام سے پہلے 1920، 1921، 1929 اور 1936 میں. وہ ہمیں یہاں دیکھنا گوارا نہیں کرتے. میں ان کے موقف کو سمجھتا ہوں لیکن اسے نہیں مانتا. اگر مانتا تو میں کھڑا ہو جاتا اور چل پڑتا، لیکن سمجھتا ہوں کہ کیوں وہ ہمیں قبول نہیں کر رہے.
جغرافیائی مسائل کو وہ خوف بڑھانے اور خطرے سے آگاہ رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اسرائیل جغرافیائی لحاظ سے خطرے میں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے اپنی سرزمین میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ جغرافیائی حدود کو وسیع کریں. اسی لیے ان کے جغرافیہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ کبھی براہ راست اور کبھی انڈائریکٹ انداز سے بیان کیا جاتا ہے. وہ اپنے چاروں جانب خوفزدہ ماحول دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ماحول ایک خاص عرصے تک تو بڑا غم انگیز رہا ہے، کیونکہ کوئی آیا جائے اور کہے کہ یہ تو ہمارا، تو کوئی دوسرا آئے کہے نہیں یہ ہمارا ہے، ہم یہاں پہلے سے تھے اور یہاں کے باسی ہیں، اور اس طرح یہ جھگڑا ختم ہونے کو نظر نہیں آتا, کیونکہ ایک منفرد قسم کا جھگڑا ہے. یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی قوم آئے اور کوئی دوسری قوم پر قابض ہو جائے, جیسا کہ امریکہ میں ہوا تھا جب ریڈ انڈینز کو زبردستی امریکی بنایا گیا. لیکن یہاں یہود اس لیے نہیں آئے کہ وہ عربوں کو یہودی بنائے, اور نہ ہی انہیں اپنی قوم کا حصہ بنانے آئے, بلکہ وہ کہتے ہیں تم یہاں ہو, یہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی. جب معاملات اس طرح کے ہوں گے تو گہرے ہوتے جاتے ہیں.
اسرائیل کو بنے اب 66 سال ہونے کو ہیں, لیکن اب تک اسکول کی کتابوں میں اس کے آخری بارڈرز کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو یہ مشہور اسرائیلی جملہ مزید بیان کرتا ہے کہ اسرائیلی بارڈر وہاں پر ہے جہاں اسرائیلی فوج پہنچ سکیں, یا کبھی ایسا کہا جاتا ہے حدودک یا اسرائیل من الفرات الى النیل, یعنی نیل سے فرات تک کا اسرائیل.
آج جب آپ سکول کے کسی طالب علم سے ملیں تو معلوم ہوگا وہ نقشے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. وہ اسرائیلی نقشے کی ڈرائنگ نہیں کر سکتا. ایک یہودی ہونے کے ناطے اس ملک کے بارڈر ہونے چاہیے, لیکن اس وقت تو کسی قسم کا کوئی بارڈر نہیں ہے. یہ مسئلہ اسی طرح اب تک غیر واضح ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز تباہ کن ہے, کیونکہ جس طرح ایک فرانسیسی ڈنمارکی بچہ سوچتا ہے اس طرح کی سوچ ان میں نہیں ہے. جس طرح وہ اپنے ملک کے نقشے کی ڈرائنگ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر پاتے.
پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ میں نے تناخ کتاب سے سمجھا ہے, اسرائیل کی زمین یہودی قوم کو واپس مل جانی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں کے عرب ممالک کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز اسرائیل کے فائدے میں. جہاں تک ہیکل کی تاریخ کے بارے میں ہے تو یہ تو پوری دنیا میں پھیلے گا.
جہاں تک اسرائیل کے مکمل بارڈر کا تعلق ہے تو یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے. بہرحال آج تو اسرائیل کے وجود سے یہ واضح ہے کہ اس وقت یہ کوئی مناسب عقیدہ نظر نہیں آتا, لیکن اس وقت کا کیا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اس وقت کسی بھی قسم کی منظر کشی ممکن ہے کہ درست نتائج نہ دے.
اسرائیل کی ملکی سرحدوں کو سکول کی کتابوں میں تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسرائیل میں جغرافیہ کے مسئلے کو لے کر کس قدر سنجیدگی اور گہرائی پائی جاتی ہے, اور اسرائیلی اسٹوڈنٹس کو بھی اسی گہرائی کی تعلیم دی جاتی ہے.
מצפון תיפתח הרעה. האם יש קשר למשפט הזה במציאות? תסביר התשובה שלך.
ارمیہ کے سفر میں شمال سے مراد بابل شہر ہے جو اسرائیل پر قبضہ کرے گا, جیسا کہ اس پیشین گوئی کے چند سال بعد ایسا ہوا بھی تھا, اور اس وقت بھی شمال کی جانب سے اس کی کوشش, جیسے ایران اور لبنانی حزب اللہ کی جانب سے, تو یہ میرا خیال ہے تو یہ ایک سچائی نظر آتی ہے, کیونکہ اس کے بعد بھی چند بار بابل کی افواج شمال سے ہی داخل ہوئیں. میرے خیال میں اس پیشین گوئی اور اس میں تعلق نظر آتا ہے, یعنی حزب اللہ ایران اور شام میں.
تشدد کے لیے دینی تقدس کا تصور, افسانوں پر مشتمل تاریخ, دوسروں کے خلاف بھڑکانا اور پروپیگنڈا کرنا. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیلی وزارت تعلیم اور وزارت دفاع اور وزارت تربیت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں, اور وزارت تربیت و دفاع نے مل کر سافتہ نامی پروجیکٹ تشکیل دیا ہے, اس پروجیکٹ میں فوجی ریٹائرڈ افسروں اور سپاہیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو تعلیمی نظام کو بناتے ہیں۔
میں ان فوجی افسروں کو جانتا ہوں جو اس تعلیمی بورڈ کا حصہ بنے ہیں، لیکن یہ لوگ ایک استاد یا مربی کے طور پر زیادہ کامیاب کردار ادا نہیں کر سکے، لیکن وزارت تربیت کے ذمہ دار لوگ جو صرف سیر و تفریح اور اس قسم کے وسائل کو استعمال کرتے تھے وہ زیادہ تر اس میں کامیاب رہے اور وہ طالب علم کے لیے ایک نمونہ بنتے تھے۔
طالب علموں کے ذہن میں عسکری خیالات کو پروان دینا یہ ایک عام سی بات ہے، اور یہ چیز سیکنڈری سکول سے لے کر یونیورسٹی تک جاری رہتی ہے۔
میرا خیال ہے کہ ایک فوجی آفیسر ایک اسکول میں آ کر جوانوں کو فوج میں شامل ہو کر قوم کی خدمت کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان جیسے مت بنو جنہیں اپنی قوم کی فکر نہیں رہتی وغیرہ، یعنی پہلے اپنی قوم کی خدمت کرو یا پھر دیکھو کہ تم تورات کی تعلیم کے لائق ہو یا فوجی بننے کی یا پھر اپنے وطن کی خدمت کرنے کی۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کا تعلیم میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ تعلیمی عسکریت پسندی کے الزامات، ملک کے اندر اور باہر احتجاج، اس لیے کہ دنیا بھر میں صرف یہ اسرائیل ہی ہے جہاں اسکولوں کے نصاب میں عسکریت پسندی اور اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔
وزارت تربیت اور دفاع مشترکہ طور پر یہ پروجیکٹ چلاتے ہیں کہ اسکولوں میں عسکری ذہن سازی کی جائے، اور الغدنا کی سوچ یہیں سے پیدا ہوئی کہ اسکول کے بچوں میں فوج میں شمولیت کی خاطر بنیادی فکری اور عملی تربیت دی جائے۔ الغدنا اور اسکول میں فوجی ذہنیت ایک بنیادی ضرورت تھی کیونکہ ہماری تعداد کم تھی جبکہ اسرائیل کی تشکیل پا رہی تھی، تو اس وقت آبادی صرف 600,000 تھی، تو اس وقت ہر شخص کو فوجی تربیت دینا ضروری تھا کیونکہ اس وقت سخت ٹکراؤ کی کیفیت تھی۔
اسکولوں میں سیاسی پارٹیز کو ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں، اور اس خلا کو الغدنا نے پورا کر دیا، جیسے بی غلیلیوت وغیرہ، لیکن بات صرف اس کی نہیں بلکہ اسکولوں کو عسکریت کے ساتھ ملانے کے اور بھی ذرائع اور وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔
میں بنی عقیفہ کی تحریک کا حصہ رہا ہوں اور میں 2 سال تک اس تحریک کا لیڈر تھا۔ یہ تحریک صہیونی جوانوں کی دینی تحریک ہے جس میں عوام کا ہر حصہ شامل ہے۔ اس کی تربیت اسرائیلی تورات کے مطابق ہوتی ہے جو صہیونی دینی قدروں پر مشتمل ہے، جو کہتی ہے اسرائیل کی زمین اسرائیلی تورات کے مطابق اسرائیلی عوام کے لیے ہے۔ بس حکومت کے متن میں تورات کے متن پر عمل ہو رہا ہے، اور یہ چیز صرف تورات کی تعلیم اور صرف فوج میں نہیں بلکہ دیگر امور میں جیسے رضاکاروں کے جمع کرنے وغیرہ میں بھی مؤثر ہے۔ اسرائیل کی تشکیل کے وقت اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ دینی مدارس کے طالب علموں اور فوج میں بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ دینی مدارس کے طالب علم کو عام فوجی خدمات NCC سے چھوٹ حاصل تھی، لیکن فوج میں فکری تقویت کی ضرورت نے دینی مدارس اور فوج کے درمیان تعلق پیدا کیا دینی عسکری مدرسے اب فوج کے 40% نفری کو تشکیل دے رہے ہیں۔
یہ دینی مدرسے جو تقریباً 70 کی دہائی میں تشکیل پائے ہیں اور جہاں اسرائیلی فوج کے جنگجو سپاہی تربیت پاتے ہیں، اگرچہ یہ دینی مدرسے تربیتی اسکول کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کا ہدف فوجی سپاہی کی تربیت کرنا ہے۔
تو تم یہاں اسکول میں پڑھتے ہو، لیکن اگر تم سے عسکری دینی مدرسے میں پڑھنے کا کہا گیا تو پڑھو گے؟
جی ہاں، دینی عسکری مدارس میں کیوں نہیں، البتہ اسکول ختم کرنے کے بعد۔ میرے پاس ابھی ایک سال ہے کہ میں اس مدرسے میں جا سکتا ہوں۔
وہ پڑھاتے تو بہت ہی اچھا ہیں۔ ان دینی عسکری مدارس میں مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور ان کا تعلق بائیں بازو سے ہوتا ہے۔ یہاں مذہبی رہنما یا خاخہ منہ کا رجحان بائیں بازو کی جانب زیادہ ہوتا ہے۔
فوجی خدمات سے پہلے دینی مدرسے کی تعلیم بھی فوجی تربیت ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کا تعلیم سے تعلق نہیں، خواہ بنی عقیفہ کے دینی مدارس ہوں یا پھر قومی سکولوں سے۔
سن 2000 سے ان سکولوں کی کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صہیونی افکار پر توجہ دی جائے۔ یہ چیز اس بات کی اہمیت یا عدم اہمیت اسی طرح سیاسی اہمیت سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اکثر اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ تنازعات میں کوئی حل نہیں ہے، اور کسی حل کا نہ پایا جانا اسرائیل کو اس بات کی جانب لے جا رہا ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو بروئے کار لائے جس سے افسانوں کو باقی رکھا جا سکے، اور یہ افسانے تعلیمی نصاب سے زندہ رکھے جا رہے ہیں۔
إن مهمة المدرسة الثانوية ليست إعداد علماء المستقبل، ولكن تخريج الضباط، لأن تدريب الضباط هو وظيفة مدنية في إسرائيل.
شبات ببوكر يوم يفى إيمو شتا همون كافى إشعر ليخت لا يركون برشوت شام بسيطة
یہ چیز انہیں اس حقیقی ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کا سروکار انہی اشیاء سے ہوگا اور انہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
گلوبل ویلیج دنیا کو ایک قریا بننے کی جانب کھینچ رہا ہے، لیکن یہ گلوبل ویلیج اسرائیلی اسکولوں میں بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جانے والے خیالات اور قدروں سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ دوسری جانب اسرائیلی اس وقت مقبوضہ فلسطین میں رکاوٹی دیوار کے تجربے سے گزر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسرائیل ایک ایسی فکری اور ثقافتی دیوار بھی کھڑی کر رہا ہے جو اس گلوبل ویلیج میں ڈھلتی دنیا کے لیے چیلنج ہے۔
دنیا اس وقت تباہ کن قوم پرست سیاست سے دن بدن دوری اختیار کرتی جا رہی ہے، لیکن اسرائیل اپنی تباہ کن نسل پرست پالیسی کو پکڑے ہوئے ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کی نسل پرستانہ سوچ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لہذا اسے پکڑے رکھنا اس کی مجبوری ہے۔
ذرائع ابلاغ اسکول سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب ویڈیوز زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، تو اس قسم کے وسائل کے سامنے اسکول کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟ فرض کریں اس نسل کو کب تک ان چیزوں کی تاثیر سے روکا جا سکتا ہے، اور جبکہ یہ عوامی دسترس کے وسائل ہیں، اس کی تاثیر کو تو ہم گزشتہ زمانوں سے جانتے ہیں۔
جو پیغام یہاں سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اسرائیلی عوام کو اس کی سرزمین پر دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ کہ یہاں ہم برگزیدہ قوم کا مسکن آباد کریں اور غیر یہودیوں کے لیے رہنمائی کے نور بن جائیں، پوری دنیا کو امن دیں، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا مسکن پوری دنیا کے لیے امن ہوگا۔
اس وقت سب سے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی تعلیمی نظام جس چیز کی ترویج کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کوئی اعتدال پر مبنی تعلیمی سسٹم نظر نہیں آتا جو اس کے نقصان دہ اثرات کو کم کر سکے, کیونکہ اسرائیلی معاشرہ اس وقت ایک کمزور معاشرہ ہے. شہری تربیت بھی اسی طرح کمزور ہے. بلفور قرارداد کے وقت یہاں 50,000 یہودی تھے جب 550,000 فلسطینی تھے. بس ہمیں اس حقیقت کی جانب لوٹنا ہوگا, ہمیں فلسطینیوں کی زمین اور تاریخ کے باہمی تعلق کی جانب لوٹنا ہوگا, نہ یہ کہ یہ بات ہو کہ میں اس کریئر کو تباہ کرنے کے بعد مٹا کر رکھ سکتا ہوں. ہمیں جاننا چاہیے کہ یہاں ایک بستی تھی, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نقبہ کیا ہے, عرب بند گلی میں کیوں ہیں, ہماری دہشت کیسی تھی. ہمیں ان سارے مسائل کو بیان کرنا ہوگا تاکہ حقیقت معلوم ہو اور خوف ختم ہو جائے. ہم مضبوط لوگ ہوں گے. اگر ہم تاریخ سے خوف زدہ نہ ہوں, ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی, کیا برا تھا, کیا اچھا تھا, کہاں ہمارے سامنے وہ غلط تھے, کہاں صحیح.
قبل 1973 سے پہلے عربوں کی پہچان ایک شکست خوردہ دکھی سپاہی کی تھی, جبکہ اسرائیل اس کی جانب قابض اور چھا جانے کی نظروں سے دیکھ رہا تھا. لیکن تشرین یا اکتوبر کی جنگ نے عرب انسانوں کی ایک اور تصویر پیش کی, اور یہی تصویر آنے والے سالوں میں بھی نظر آتی رہی. لبنان اور فلسطین میں ابھرتی مزاحمتی تحریکوں سے لے کر اسرائیل قابض افواج کی لبنان سے بغیر کسی قید و شرط کا فرار ہونے تک, ایک ایسی حقیقت ہے جس نے اسرائیلی پیش کردہ عربوں کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا ہے.
جس قدر عرب جوانوں کی جانب سے مزاحمت میں سختی دکھائی جائے گی, اتنا ہی اسرائیلیوں میں یہ سوچ بدل جائے گی کہ عرب مزاحمت نہیں کر سکتے. اسرائیلی انہیں ایک مضبوط مد مقابل کے طور پر تسلیم کرتے جائیں گے. نسل در نسل اسرائیلی سوچ میں تبدیلی آتی جائے گی, لیکن اب تک اسرائیلیوں میں ان تعلیمات کے سبب کچھ وہی سوچ موجود ہے. لیکن سن 1948 سے لے کر اب تک میں بہت سے غیر ممکنہ یا سرپرائز مل چکے ہیں.
שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה, או לטייל לתוך רחוב ולשוט בחזרה.
קראתי לכם את כלי הנשק, נכון? את הרובה, את המאג, את ה-05, מקלעים, נכון? מרגמה, הסברתי לכם מה זה רימון.
זה פעם ראשונה שלך במקום הזה? ואתה אוהב את המקום?
יש לנו כאן את המרכבה שהיא תפארת המדינה שלנו.
ממה הבעיה?
בצבא בחיל גבעתי, בעורב.
הוא היה בגבעתי?
כן.
ומה אתה רוצה להיות?
גם, להמשיך אותו.
אני חושבת שאני אהיה חיילת קרבית.
כן? אז אתה רוצה להיות תותחן שתהיה גדול? אתה רוצה להיות בתותחנים?
כן.
ואיפה אתה רוצה להיות?
בחיל האוויר, שיורה טילים מהאוויר.
מה את עניינת?
שאני הורגת אנשים. הם סורים והם לובשים מדים בצבע חום מירוק.
מה?
ערבים.
אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר.
ערבים שרוצים אחריי, שרוצים להרוג אותי.
באת לטנק, יורה בכולם, טק 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 טק, הורגת את כולם? איך הרגש?
הרגשתי מאושרת.
איפה בצבא היית רוצה לשרת? בצפון, בשטחים, בעזה, ביהודה ושומרון?
לבנון, הייתי הכי רוצה בלבנון.
איפה היית רוצה להילחם?
בעזה.
אבל עכשיו החזרנו את לבנון, אז אין לנו מלחמה בלבנון.
לא נורא, נחזיר אותם לשם עוד פעם.
אתה מקווה שעד שאתה תהיה חייל, תהיה לנו מלחמה כבר עם לבנון עוד פעם?
כן.
מה נראה לך הנשק שאיתו אפשר להרוג הכי הרבה?
המרכבה סימן 4. זה טנק תוצרת הארץ קודם כל, אחד הטנק מהטובים בעולם. יצא כולה לפני שנתיים.
וכמה אנשים אתה חושב שאתה תצליח להרוג שתהיה חייל?
85.
اسرائیل کے اس نظام تعلیم کو شدید خطرات لاحق ہیں، وہ خطرات جو عالمی بدلتے ہوئے حالات سے پیدا ہو رہے ہیں، خواہ اس میں زیادہ وقت لگے یا کم، لیکن اسرائیل کا یہ تعلیمی نظام ایک بند گلی میں پہنچتا نظر آ رہا ہے۔
ادارہ فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان ایک غیر تجارتی ادارہ ہے جو وطن عزیز پاکستان میں اسلامی ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ لہٰذا ادارے کی اوریجنل سیڈیز خرید کر ادارے کے استحکام اور دوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شکریہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا مسلمین صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا المؤمنين صل عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على صلوا عليه يا مؤمنين صلوا